نستعين وهو خير المعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت و سعادت کے اس پر مسرت موقع پہ آپ سب مومنین کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت عرض ہے. ایک رجب جہاں پہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت با سعادت کی وجہ سے ایک بابرکت اور ایک پرمسرت دن ہے، وہاں پر خود رجب کی معنوی جو خصوصیات اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مہینے میں قرار دی ہیں، اس حوالے سے بھی رغبت رکھنے والوں کے لیے اس ماہ میں اللہ کے دروازے کھل جاتے ہیں. جیسا کہ دعائے رجب میں یہ کلمات موجود ہیں کہ باب کا مفتوح للراغبین، اگر کوئی رغبت رکھنے والا ہے تو اس کے لیے یہ دروازے کھلے ہیں. لیکن اگر کوئی رغبت رکھنے والا موجود نہیں ہے تو اس صورت میں خود وہ محروم ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے. ایک رجب امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی جہاں یاد کا دن ہے اور ان کی شخصیت اور ان کی ذات سے تمسک کا دن ہے، وہاں پہ انہی کی بابرکت شخصیت سے تمسک کرتے ہوئے معنویت کو حاصل کرنے کا بھی آغاز اس مہینے سے ہوتا ہے. علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ سالک اور ایک انسان جو روحانی منازل طے کرنا چاہتا ہے، اس کے سفر کا آغاز رجب سے ہوتا ہے. البتہ یہ باتیں ان افراد کے لیے ہیں جو رغبت رکھتے ہیں. یہ بہت اہم موضوع یا بہت اہم نقطہ ہے جسے احادیث نے بیان کیا، آیات نے بیان کیا. بالفاظ دیگر اللہ کی طرف راغب افراد قلیل ہوتے ہیں، اور جو اللہ کی طرف راغب ہیں ان کے لیے رجب ایک الگ سا ہی مہینہ ہے. اور رجبیون کے نام سے ہمارے ہاں روایات ہیں، یا اہل سیر و سلوک کی نظر میں ایک منزلت ہے رجبیون. جیسے ہوتا ہے مختلف انسانوں کے مزاج ہیں، آپ عام زندگی میں بھی دیکھتے ہیں، بعض کو دسترخوان سے بڑی رغبت ہوتی ہے، بعض کو محافل سے بڑی رغبت ہے، بعض کو سیر و تفریح سے رغبت ہے. جہاں پہ یہ چیزیں نظر آئیں وہاں پہ افراد آپ کو دکھائی دیں گے، کیونکہ انسان اپنا تعارف خود کراتا ہے. انسان کا تعارف اس کی ذات اور اس کی نیت اور اس کا عمل ہے. انسان کا تعارف ظاہری ڈیل ڈول نہیں ہے. حتیٰ کہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا کلام وارد ہوا ہے کہ امام نے فرماتے ہیں کہ بعض لوگ بڑی خوبصورت ڈیل ڈول بنا لیتے ہیں اور زاہدوں سا اپنے اوپر روپ دھار لیتے ہیں اور اپنے دامنوں کو اٹھا کے پھرتے ہیں. مثلا آج کے دور کی تعبیرات کے مطابق ہاتھ میں تسبیح لے لیں گے، یا اس طرح سے کہ مومنین اپنے آپ کو دکھائی دینے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کے نفس کی رغبتیں کچھ اور ہوتی ہیں. وہ اس سہارے سے دنیا کمانا چاہتے ہیں. اگر ایک شخص اس سہارے سے دین نہیں کماتا، اسے بھی دنیا کمانا ہی کہتے ہیں. کوئی کہے میں تو دنیا نہیں کماتا، اسے پوچھا دین کماتے ہو، وہ کہتے وہ بھی نہیں کماتا، تو اسی کو تو کہتے ہیں دنیا کمانا. کیونکہ نفس کی اتباع اور نفس کے پیچھے چلنا، اسی کو دنیا کہتے ہیں. لہذا یہ ہے رغبتوں کے مہینے. جس کے وجود میں رغبت اللہ کی طرف ہے، اس کے لیے یہ مہینہ آغاز سفر ہے، اور اس سفر کا اختتام ہے ماہ مبارک رمضان. اور جب ماہ مبارک رمضان ختم ہوتا ہے تو وہ عید اور سعادت کا دن ہے. لہذا دل اگر اللہ کی طرف مائل نہیں ہے، انسان جان لے کہ وہ شخص گمراہیوں کی طرف جا رہا ہے، رکا ہوا کہیں نہیں ہے، دو حالتوں سے باہر کوئی حالت نہیں ہے. انسانی معاشرے بھی اسی طرح ہیں، انسانی نفس بھی اسی طرح ہیں، کیونکہ انہی نفوس سے معاشرے وجود میں آتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ رغبت اپنے وجود میں اجاگر کریں. سوال یہاں پہ ایک پیدا ہوتا ہے اور ہم اپنے موضوع کی طرف انشاءاللہ منتقل ہو جاتے ہیں، جہاں پہ مختصر طور پہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ سے استفادہ کریں گے. وہ نقطہ جو بنیادی طور پہ خود میرے اپنے لیے نصیحت ہے اور آپ برادران کے سامنے کلام الہی و کلام معصوم کے ذیل میں نصیحت ہے کہ رغبتیں حاصل کیسے ہوتی ہیں؟ رغبت حاصل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک رغبت الہی کو جنم دینے والی چیزیں انہیں حاصل نہ کیا جائے اور جو رکاوٹ ہیں ان سے بچا نہ جائے۔ ضروری ہے کہ ان چیزوں سے ہم کنارہ کش ہو جائیں کہ جو رغبتوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ مثلا کثرت کلام، کثرت کلام ہمیشہ رغبت کو ختم کر دیتا ہے۔ ہو نہیں سکتا کوئی کثرت کلام کرے، یعنی گپ شپ زیادہ لگائے اور روحانی اور معنوی اس کے اوپر کوئی طاری ہو، کوئی اس کے اوپر روحانیت طاری نہیں ہوگی، کوئی معنوی جذبہ نہیں ابھرے گا۔ کوئی اب اس کسی کی زندگی اپنے گھر بار بیوی بچوں کے ساتھ یا دوست احباب کے ساتھ گزرے اور اس جگہ پہ وہ کوشش کرے کہ میرا تعلق اللہ سے بھی بڑھ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی اپنی ہی زندگی کے امور میں اس قدر مشغول رہے کہ وہ ثانوی حیثیت اس کی ذات میں یا اس کی زندگی میں دکھائی دیں، اللہ کی طرف رغبتیں، ذکر الہی، عبادت الہی ثانوی حیثیت دکھائی دیں، وہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مقامات کو آگے بڑھ کے انسان حاصل کر لے۔ ضروری ہے کہ ان چیزوں سے انسان کنارہ کش ہو کہ جو رغبتوں کو ختم کر دیتے ہیں انسانی وجود سے۔ لہذا رغبتیں لانے والی چیزیں ہیں۔ مثلا رغبتیں لانے والی کون سی چیزیں ہیں؟ انسان کے وجود میں رغبت لانے والی اہم چیزوں میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے ذکر الہی یعنی قلبی طور پہ اللہ کی طرف توجہ، اور دوسرا ہے فکر کرنا، غور و فکر۔ غور و فکر کے دروازے شہوات کے ساتھ کبھی نہیں چل سکتے۔ آپ یہ تجربہ اپنی زندگی میں کر کے دیکھ لیں، آپ نوالے اٹھا رہے ہوں اور غور بھی کر رہے ہوں، تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے کہ آپ کے ہاتھ کا نوالہ ادھر ہی رکا ہوا ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ شہوت بھی ایکٹیو ہو، فعال ہو، عقل بھی فعال ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب شہوت ایکٹیو ہوتی ہے، فعال ہوتی ہے، عقل کا ڈھکن یا عقل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ عقل ہوتی ہی اسی وقت فعال ہے کہ جب یہ شہوتوں کا کھیل کود تماشا، اس کے دروازے بند کیے جائیں۔ لہذا اس کے دروازے اگر بند نہ کریں، کوئی معنویت انسان پہ طاری نہیں ہوگی۔ یہ مہینے ہماری گزشتہ زندگی کی طرح گزر جائیں گے۔ اس لیے رجب کا مہینہ پاکیزہ مہینہ ہے، ایک رجب آج کے دن تھی، اس کے اعمال وارد ہوئے، اقبال الاعمال خصوصی طور پہ مد نظر رکھیں کہ اس کے جو وصیت اور نصیحت اور اس کی رہنمائی ہمارے بزرگ علماء نے فرمائی ہے، اور اس کے مطالب سے انسان ایک تعلق قائم کرے۔ اگر ان دعاؤں سے اور ان مطالب سے انسان کا تعلق قائم نہیں ہوتا، قلبی تعلق قائم نہیں ہوتا، توجہ اس کی طرف نہیں جاتی، غور و فکر ان کلمات پہ نہیں کرتا، تو یہ خسارے کی طرف انسان کا جانا ہے۔ انسان کا ہر سیکنڈ یا اس کو آگے کی طرف لے جا رہا ہے یا پیچھے کی طرف دھکیل رہا ہے۔ جس طرح سے یہ آغا جوادی عاملی کی تعبیرات ہیں کہ ایک مریض کو ذائقہ محسوس نہیں ہوتا۔ کیوں ذائقہ مریض کو محسوس نہیں ہوتا؟ کیونکہ مرض کی وجہ سے وہ ایک صحت مند انسان کی طرح ان چیزوں کو اور غذاؤں کے ذائقوں کو نہیں اختیار کر سکتا یا احساس نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے جس انسان کا نفس مریض ہو، وہ عبادتوں کی چاشنی سے بے لذتی کا احساس کرے گا، اسے کوئی چاشنی نہیں آتی، دعا میں کوئی رغبت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دیگر دینی امور میں اسے کوئی رغبت حاصل نہیں ہوگی۔ لیکن جہاں پہ شہوانی یا اشتہا کی بات ہے، ادھر جمع غفیر نظر آئے گا۔ لیکن جس جگہ پہ انسان معنویت کی طرف آئے، کیوں قلت نظر آتی ہے؟ کیونکہ بیمار نفوس زیادہ ہیں، اور ان بیماریوں کا علاج و علاج حجت الہی ہے، قرآن حجت الہی ہے، اور انسان کے اوپر خود امام معصوم اللہ تعالیٰ نے حجت بنائے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بارہ ائمہ علیہ السلام ہمارے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حجت ہیں، ان کے سہارے سے انسان صحت کو لے گا۔ یہ طبیب انسانیت ہیں، یہ روحوں کے طبیب ہیں۔ انسان اپنے نفس میں خود محاسبہ کرے، اپنا مرض کا احساس کرے، یعنی دیکھتا ہے عبادتوں کی طرف رغبت نہیں ہے، نیند کی لذت اتنی ہوتی ہے کہ شب جو نماز شب ہے، تہجد کی نماز، وہ پڑھنا دشوار لگتی ہے، پڑھی نہیں جاتی، یا چھٹ جائے تو کوئی غم ہی نہیں ہے، یہ تو بہت خطرناک صورت ہے۔ اگر کسی کی نماز شب چھٹ جائے اور دل میں اس کے ندامت بھی نہ آئے، کوئی بوجھ ہی محسوس نہ ہو، تو تو واقعاً اسے بہت پریشانی کی حالت میں جانا چاہیے، بہت زیادہ. نماز شب کے بغیر نہ کوئی ولی الہی وہ کسی منزل پہ پہنچا اور نہ کوئی اور بزرگ شخصیت کسی منزل پہ پہنچی. روایات میں مضمون وارد ہوا ہے، کمالات کی منزل نماز شب کے بغیر طے نہیں ہوتی. کم سے کم انسان اگر نماز شب چھٹ جائے، اپنے وجود میں ایک شرمندگی کا احساس کرے، یہ پھر ایک ایسا مریض ہے جو صحت کی طرف رو بہ صحت ہے، آشنا ہے لذت سے. لیکن وہ کیسا مریض ہو گیا جسے اصلاً لذتوں سے کوئی آشنائی نہیں رہی. اس لیے شہید مطہری بھی امام علی علیہ السلام کا یہ قول بہت نقل کیا کرتے تھے کہ نہج البلاغہ میں امام فرماتے ہیں، اولیاء الہی کی صفات بیان کی تو ان میں سے ایک صفت یہ بیان کی کہ انہوں نے ترک لذت کی لذت کو چکھا، یعنی جو لذات دنیاوی ہیں ان کو ترک کرنے میں ایک لذت ہے، نیند پوری کرنے میں لذت نہیں ہے، نیند کی لذت کو ترک کرنے میں ایک لذت ہے. کھانے پینے کے اندر لذت نہیں ہے، کھانے پینے کی زندگی کو ترک کرنے میں لذت ہے. محافل اور گپ شپ اور دوستوں سے ادھر ادھر پھرنے میں، اس میں لذت نہیں ہے. ترک کرنا ہے محافل تاکہ اللہ کے جلیس بن جائیں، حبیب اللہ کے بن جائیں، تنہائیوں میں اللہ کی معیت کا احساس کریں، تبھی یہ نصیب ہو سکتی ہے، وإلا ممکن نہیں ہے. لہذا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا دور بھی انہی ہدایات اور انہی رہنمائیوں سے بھرا ہوا ہے. امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام جس دور میں تھے وہ انتہائی پرآشوب دور ہے، اگرچہ اہل سنت میں اس دور کو بہترین دور شمار کیا جاتا ہے، لیکن جو واقعات اور حوادث ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک بدترین دور اس دور کا تھا کہ جب نواس رسول امام حسین علیہ السلام شہید کیے گئے. اہل سنت ترتیب کے مطابق امام باقر علیہ السلام کا شمار تابعین میں سے ہوتا ہے اور انتہائی اجلہ و جلیل القدر تابعین میں ہوتا ہے، لیکن مکتبہ اہل بیت علیہ السلام ان کی نظر میں امام باقر علیہ السلام ان تمام طبقات سے بالا تر ہیں. وہ وصی رسول، خلیفۃ الرسول، نور الہی اور وصی حجت الہی روئے زمین کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے قرار دیے گئے ہیں. امام باقر علیہ السلام تقریباً 57 ہجری میں ان کی ولادت باسعادت ہے، 57 ہجری. 61 ہجری کو کربلا برپا ہوا، امام باقر علیہ السلام 57 ہجری کو ولادت بسعادت ان کی 1 رجب کو معروف قول کے مطابق ہوئی، یعنی 3-4 سال کی عمر میں کربلا میں موجود تھے، 3-4 سال. اور کربلا کا پورا معرکہ اس میں حصہ لیا امام باقر علیہ السلام نے. اس کے بعد شام گرفتار کر کے لے جائے گئے، قیدی اور اسیر بنا کے لے جائے گئے. اسارت کی صعوبتوں کو بھی امام باقر علیہ السلام نے جھیلا. اس کے بعد دوبارہ مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے اور اپنے والد گرامی امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا. لہذا امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ ان کا قدر طویل وقت ہے، کیونکہ امام سجاد علیہ السلام کی کل امامت میں امام باقر علیہ السلام ان کے ہمراہ موجود تھے اور ان کے مددگار کے طور پہ امام علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے. ہم یہاں پہ جس دور کو ڈسکس کریں گے وہ ان کی امامت کا دور ہے. امام باقر علیہ السلام کو جب امامت ملی تو کیا دور تھا؟ کیونکہ اگر ہم ان ادوار کو اچھے طریقے سے جان لیں تو ہمارے وطن عزیز میں جو مشکلات پیدا ہوئی ہوئی ہیں اس میں ایک موقف کا اختیار کرنے میں ہمیں دشواری پیش نہیں آئے گی. ابھی تو ایسے مسائل پیش آتے ہیں کہ شخصی کسی سے اختلاف ہوتا ہے، اس سے نظریاتی بھی اختلاف کر بیٹھتے ہیں. ممکن ہے کہ ہم ان سے بہت زیادہ کسی شخصیت سے علمی استفادہ کیا ہو، کوئی شخصی رنجش ہوتی ہے، لیکن ذاتیات ایسی انسانی وجود کے اوپر حاکم ہو جاتی ہیں کہ وہ اس سے نظریاتی اختلاف بھی کر بیٹھتا ہے، اور بعض تو بہت تعجب آور چیزیں بھی میسر آتی ہیں سننے کو کہ ایک سال ہا سال، یعنی زمانے ماضی میں جا کے ہم بعض شخصیات کو دیکھیں تو وہاں پہ تو ہمیں تعجب ہوتا ہے، لیکن اپنے ارد گرد ہی بعض افراد پہ غور کریں تو وہاں پہ ہم کوئی تعجب نہیں کرتے. مثال کے طور پہ ایک مثال آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی حد تک دیتا ہوں. مثلا ایک فرد ہے, اس کو آپ سارے نظریات سکھائیں, سارے افکار اسے پڑھائیں, آیات کا بھی علم دیں, فکری تعلیم بھی دیں, حکومت اسلامی, انقلاب اسلامی, جہاد اسلامی, دشمن اسلامی کون دشمن ہے, سب چیزیں بتائیں, اچھے ماحول میں تربیت بھی دیں, اچھے ماحول میں پلے بڑھے بھی, اور فرق بھی بتائیں, ایک اسلامی ناب اور خالص ہے, اللہ لہ الدین الخالص, اللہ کے لیے خالص دین کرو, مخلصین لہو, اللہ کے لیے مخلص ہو کے جاؤ, اخلاص, اپنے دین کو تم ایک فلٹر سے گزارو جو فلٹر ساری کی ساری ملاوٹوں کو باہر پھینک دے, پھر وہ جو خالص دین ہے وہ اللہ کے لیے پیش کرو. یہ ساری باتیں وہ جانتا ہے, ایک امریکائی ہے اسلام اور ایک اسلام ناب, اسلام خالص ہے, اسلام خالص قرآن کریم کی آیات میں یہ تفکر دیا گیا ہے, سب چیزیں جان لیں. اب سال ہا سال گزر گئے, اسی فرد سے پوچھیں کہ پاکستان کے اندر کیا اسلامی تحرک کو ایجاد کرنا چاہیے یا نہیں, وہ کہے کہ نہیں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اچھا کون سا اسلام ہو, وہ اسلام امریکائی, اسلامی امریکائی کو ہی آپ فروغ دیں. وجہ کیا ہے, اب عدلہ دیکھیں, رہبر معظم بھی اسی کے قائل ہیں, اصل میں امام خمینی بھی اسی کے قائل تھے, امام کی روایات بھی اسی سے ملتی ہیں. اچھا اسے پوچھیں وہ کیسے ہیں, اب وہ ایک دو قول مل جاتے ہیں, وہ ترقی کا درس رہبر معظم دیتے ہیں, امام خمینی نے بھی کہا ترقی کرو, تو آپ پہلے پاکستان میں خوب ترقی کریں, ترقی کرنے کے بعد یہ باتیں کریں کہ یہ کوئی خون بہانا ہے, کوئی قیدی جیلوں سے آزاد کرانے ہیں, کوئی اللہ کی حدود پامال ہو رہی ہیں. جب انسان اس طرح کی باتیں سنتا ہے تو حیران پریشان ہوتا ہے, اور پھر یقین آتا ہے کہ ہاں جو اس دور میں مسائل تھے وہ آج بھی ایسے نفر موجود ہیں, آج بھی ایسے افراد موجود ہیں. ہو سکتا ہے کہ فکر میں خلل آ جائے, ویسے بندہ ٹھیک ہے, یعنی دل گردے جگر سارے اس کے ٹھیک کام کر رہے ہیں, کھاتا پیتا بھی ٹھیک ہے, ملتا جلتا بھی صحیح ہے, وضاحت بھی صحیح بنائی ہوئی ہے, خلل کہاں پر ہے, فکر میں خلل ہے. امام باقر علیہ السلام کے دور میں یہی مشکل تھی, فکری خلل تشیع کے اندر, امت اسلامیہ کے اندر بالخصوص, تشیع کے اندر بالعموم, امت اسلامیہ میں بالخصوص تشیع کے اندر فکری خلل ایجاد ہوتا جا رہا تھا. کیونکہ جب پسپا برے طریقے سے کیا جائے, ایک گروہ کو برے طریقے سے پسپا کیا جائے اور اس کے روابط منقطع کر دیے جائیں معاشرے کے اندر, تو جب منقطع کیے ہیں تو دیگر جگہوں پہ جو افراد ہیں ان کے لیے وہی معاشرہ جو اس وقت موجود ہے وہی تربیت گاہ بن جاتی ہے, وہی فکر لینے کا ذریعہ بن جاتی ہے. لہذا آئمہ اہل بیت علیہ السلام کی مشکلات میں سے ایک مشکل اس نوع کے افراد تھے. آج ہم واقعہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے تو آپ اس میں دیکھیں کہ امام باقر علیہ السلام ایک شجاع امام ہیں, ایسا نہیں ہے جیلوں سے وہ فرار کریں, ایسا نہیں ہے کہ قتل گاہ سے وہ فرار کریں. یعنی اللہ کو جن چیزوں سے محبت ہے واقعاً ہمیں بھی اس سے محبت ہے. انسان اگر اپنے نفس میں افکار کی ترتیب کو درست رکھے تو وہ دین الہی کے اوپر اللہ کی رضا مندی والے اعمال انجام دے سکتا ہے. مثلا اللہ کو سب سے خوبصورت کون سا قطرہ پسند ہے, سب سے خوبصورت وہ قطرہ آب, وہ قطرہ ماں, پانی کا وہ کون سا قطرہ ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ جس سے محبت ہے. آپ شیعہ سنی کتب میں پڑھتے ہیں, ہمارے ہاں صحیح السند روایت میں آئی ہے, دو قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں. ایک رات کی تاریکی میں جب پوری دنیا نیند کی لذتوں میں گم ہو, یہ اپنی بارگاہ میں خوف الہی سے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے گناہوں پہ نادم ہوتے ہوئے استغفر اللہ پڑھتا ہے, اور ندامت اور خوف الہی کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہے. یہ ہلکا سا آنسو اس جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے اوصاف قرآن میں بیان کیے ہیں. آپ پوری دنیا کے سمندر ان ڈال دیں, آگ نہیں بند ہوتی جہنم کی. تمام کہکشاؤں کے پانی اور برف کے تودے لے آئیں, جہنم کی آگ خاموش نہیں ہوگی, لیکن خوف الہی سے نکلنے والا ایک قطرہ وہ یہ طاقت رکھتا ہے کہ جہنم کی آگ کو خاموش کر دے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. دوسرا قطرہ راہ الہی میں جو قطرہ خون زمین پر گرتا ہے وہ اللہ کو پسند ہے. آیا ہمیں یہ قطرہ پسند ہے؟ سوچیں، راہ الہی میں میرے بدن سے خون بہ جائے اور زمین پہ بہ جائے اور میں بھی اس عمل سے محبت کرتا ہوں، کیا یہ پسند ہے؟ اگر نہیں پسند، اس کا مطلب اللہ کی محبتیں جدا ہیں، ہماری محبتیں اور رغبتیں جدا ہیں. یہ مشکلات میں سے ہیں ہماری، کہ جو محبتیں آئمہ اہل بیت علیہ السلام کی تھیں وہ ہماری محبتیں نہیں ہیں. اس دور میں بھی یہی مشکل تھی، آج کے دور میں بھی یہی مشکلات ہیں. وہ اگر حکومت الہی چاہتے ہیں تو ہم نہیں چاہتے. اچھا، کیوں حکومت الہی چاہیں؟ کیا کریں گے حکومت الہی آ جائے تو؟ کوئی مقصد ہے حکومت الہی؟ مقصد تو نہیں ہے حکومت الہی. اصل مقصد وہی اللہ کی ذات تک پہنچنا ہے، اور حکومت کے بغیر ایک معاشرہ نہیں پہنچ سکتا. اللہ نے معاشروں میں ہمیں خلق کیا ہے، نہ انفرادی زندگیوں میں ہمیں خلق کیا ہے. اسی طریقے سے امام سجاد علیہ السلام کی آپ نے یہ روایت سنی بھی ہے، ان القتل لنا عادت، یعنی قتل ہونے سے محبت ہے. آیا خواب میں بھی ہم دیکھتے ہیں؟ یہ خواب آس پاس ہمیں کافی سناتے رہتے ہیں، سوال جواب میں بھی پوچھتے ہیں، دوستان بھی پوچھتے ہیں. مثلا ایک بندے نے سوال پوچھا کہ اس کے علاقے میں علم ہے اور وہ علم اتنا بڑا علم ہے کہ وہ پورے علاقے میں لہلہاتا ہے اور میں دیکھتا ہوں، تو اس کی مولانا صاحب تعبیر بتائیں کیا ہے. تو اسے میں نے جواب لکھا کہ تعبیر تو اللہ ہی کو پتا ہے، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ یہ علم آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ میدان میں حاضر ہو کے علم کو بلند جن کاموں سے کیا جاتا ہے وہ عمل انجام دیں، ظالم کے ظلم کی مذمت کریں اور عدل کی طرف آئیں. تو اس نے کہا کہ کیا امام زمان علیہ السلام کا ظہور اس سے قریب تو نہیں ہے؟ کیا میں اس سے یہ سمجھوں؟ یہ بھی تو تعبیر ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کہا اس میں آپ کیا کریں گے اگر ظہور ہو؟ کہا میں گناہگار کیا کر سکتا ہوں اس میں، میں تو گناہگار ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا امام زمان علیہ السلام کو تو مدد چاہیے آپ لوگوں کی، ہم لوگوں کی، سب کی مدد چاہیے. اسلام کا پرچم تو ایک بندے سے نہیں گڑے گا. اسلام کا پرچم گاڑنے کے لیے، توحید کا پرچم بلند کرنے کے لیے کلمۃ اللہ ہی العلیا، اس کلمہ کو علیا کرنے کے لیے قانون اللہ نے وضع کیا ہے، اور وہ ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو گے تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا. وہ یثبت اقدامکم، اور استقامت عطا کرے گا. ہوتا ہے اضطراب بھی آتا ہے انسان میں، خوف بھی آتا ہے، ڈرتا بھی ہے، ہل جاتا ہے، مشکلات آتی ہیں. جن کو دیندار سمجھتا تھا وہی بے دین نکلے، ایسا بھی ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں شخصی آتی ہیں. لیکن قرآن نے کیا سکینہ اور سکون کا تذکرہ نہیں کیا؟ وہ کن کے اوپر اللہ نازل کرتا ہے؟ استقامت شرط ہے سکون اور اطمینان کے حصول کے لیے. لہذا اسی طریقے سے خواب دیکھیں، خواب میں حملہ کیا مثلا طالبان نے، داعش نے، فلاں فلاں نے، تو خواب بتانے والا کہتا ہے میں خوف زیادہ تو بہت ہوا لیکن میں نے مار دیا، سب کو مارا. میں نے کہا آپ کو کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں بچ گیا. خواب میں اسی وقت بچتا ہے کہ جب نفس میں شہید ہونے کا جذبہ نہ ہو. کیوں خواب میں شہید نہیں ہوتا؟ کیونکہ خواب تو ہمارے نفس کے اندر سے ہی جنم لیتا ہے، وہ تو باہر سے نہیں آتا. خواب کوئی ایسی چیز نہیں جو باہر سے کہیں سے آ گئی ہے، جو انسان نے اپنے نفس کے اندر بویا ہے. یہ میرے اپنے کلمات نہیں ہیں، کوئی اسی نہج پہ نہیں ہے کہ یہ والے نکات بیان کیے جائیں. آیت اللہ حسن زادہ عاملی اور یہ بزرگان بیان کرتے ہیں کہ خواب جو آپ دیکھتے ہیں وہ آپ ہی نے اپنے اندر کمایا ہوا ہے. جب ساری عمر انسان بچنے کے تصورات اور بھاگنے کے تصورات لائے تو کہاں پہ وہ خواب میں کوئی شہید ہوگا؟ جس انسان نے صرف بھاگ دوڑ کرنی ہے اور بچنا ہے دینی کاموں سے، تو کیسے خواب میں کوئی دینی کام انجام دے پا رہا ہوگا؟ ہو نہیں سکتا. مشکلات تھیں امام باقر علیہ السلام کے دور میں، ان مشکلات میں سے ہم بعض مشکلات کے نام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور ایک مشکل کو ذکر کیا جاتا ہے الکافی کی روایت سے، اور اسی کے اوپر انشاءاللہ تعالی اپنی گفتگو کا اختتام کیا جائے گا. ایک صلوات بعض بلند پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. امام علیہ السلام کے دور میں ایک بڑی مشکل دین کے اندر انحراف کا وجود تھا، بہت بڑے پیمانے پہ یہ انحراف وجود میں آیا، اور بعد میں اس نے عقائدی فرقوں کی صورت اختیار کی، فقہی مکاتب کی صورت اختیار کی، اور اسی طرح سیاسی امور میں، انتہائی سیاسی نظریات اور افکار میں انحراف آیا. اگرچہ انحراف کا آغاز اسی دن سے ہوا جس دن سے امامت کو اس کی اصل ہستی سے ہٹا دیا گیا، اور واقعات ہیں ہمارے پاس، ہمارے پاس اہل سنت کتب میں بھی ہیں، مکتب تشیع میں بھی صحیح الاسناد اسانید صحیحہ کے ذریعے سے یہ واقعات آئے ہیں کہ عدالتی امور میں خلفاء جب غلط فیصلہ کرتے تو وہاں پہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے اصلاح فرمائی. یہ ہم سنتے ہیں یا نہیں سنتے، پڑھتے ہیں، صحیح اسانید سے پہنچی ہے. انحراف آہستہ آہستہ آیا اور معاشرے میں راسخ ہو گیا، ایسا نہیں ہے کہ رسوخ نہ ہو اس کا. ابتدا اسلام میں ہی بہت سارے امور میں ہیں، مثلا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر ایک ہوتی تھی، اس کے مقابلے میں معاشرے میں جو عمل انجام پا رہا ہے وہ نظر ہی الگ ہے. امام اگر اس کی اصلاح کی کوشش کرتے وہاں پہ ایک فتنہ اور کھڑا ہو جاتا. ان میں سے ایک مثال آپ کی خدمت میں دی جاتی ہے جو تہذیب الاحکام میں شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند معتبر کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ جب امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے خلافت کو سنبھالا، کوفہ کو دارالخلافہ بنایا، تو مسجد کوفہ اور گھر میں فاصلہ نہیں ہے. جن دوستوں نے زیارت کا شرف حاصل کیا ہوگا وہ جانتے ہیں. تو مسجد کوفہ میں تراوی پڑھی جا رہی تھی، اہل سنت میں بھی تراوی میں اختلاف ہے، مختلف اقوال ہیں اور مختلف بحثیں ہیں. بہرحال مکتب تشیع میں واضح طور پہ تراوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں آئی، سنت رسول کے طور پر نہیں ہے. رمضان المبارک میں انفرادی طور پہ نوافل ہیں، جماعت کے ساتھ کسی نماز کا کوئی تعلق اور کوئی تذکرہ نہیں ہے. تراوی پڑھی جا رہی تھی، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن مشتبہ علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ اور وہاں پر انہیں کہو کہ یہ تراوی نہ پڑھو. جماعت کس نے حکم دیا کہ جماعت کے ساتھ اس طرح سے تم نماز دین قرار دیتے ہوئے اسے قائم کرو؟ امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے رسمی طور پہ وہاں جا کے اعلان کر دیا. اعلان کیا تو ابھی واپس ہی نکلے تھے، ایک شور اور ایک مظاہرے اور تظاہرات شروع ہو گئے، وہاں پہ احتجاج شروع ہو گئے، اور احتجاج میں شعار کیا تھے، وا عمرا وا عمرا، ہائے افسوس کہ عمر نے جو خدمات انجام دی اور جو دین بیان کیا اسے بگاڑا جا رہا ہے، ہائے عمر ہائے عمر کے نعرے شروع ہو گئے. جب یہ مظاہرے شروع ہوئے اور شور شرابہ سنا تو امیر المومنین علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو امام مشتبہ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی جو آپ نے تراوی کا حکم دیا تو لوگ اب ادھر مظاہرے شروع کر رہے ہیں. تو ڈر تھا کہ شام کے بعد ایک اور وہاں پہ فتنہ کھڑا نہ ہو جائے اور کوفہ شہر ہی تقسیم در تقسیم نہ ہونے لگ جائے. امام نے وہاں پہ واپس بھجوایا اور کہا کہ جاؤ یہ حکم انہیں کہو کہ حکم واپس لیا جاتا ہے، جیسے تم نے نمازیں پڑھنی ہیں پڑھو. ملاحظہ کیا کہ کس طریقے سے معاشرے کے اندر رسوخ ہوا، دین قرار دیتے ہوئے نئی چیزوں کا اس کے اندر نفوس آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو گیا. اہل بیت علیہ السلام کے مقام اور منزلت اس کو اس قدر پامال کیا گیا، اس قدر پامال کیا گیا کہ امت اسلامیہ کی اجتماعی طور پہ بننے والی فوج وہ اہل بیت علیہ السلام کے برخلاف کھڑی ہو گئی. جس گھر کا تعظیم، جس گھر کی رسول اللہ فرماتے تھے، اس گھر کی بے حرمتی کی گئی. جن کو دیکھ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ حسن و حسین سیدان اہل الجنہ یا امامان قاما او قعدہ، مختلف روایات ہمارے پاس آتی ہیں. آپ ان روایات میں اگر ملاحظہ کریں تو یہ ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ اس دور میں انحراف ان چیزوں کی طرف سے، اہل بیت کی حوالے سے بہت انحراف، اور اس قدر بڑے پیمانے پہ اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے انحراف آیا کہ جب عمر بن عبدالعزیز ان کے دور میں دین کو مرتب کیا جانے لگا تو مرتب کرتے ہوئے یہ پیمانہ رکھا گیا کہ جو فرد بھی امت اسلامیہ میں، چاہے وہ شیعہ ہو سنی ہو، چاہے تابعی ہو یا صحابی ہو، چاہے وہ اہل سنت ہی کے اندر ہی کیوں نہ ہو، اگر آئمہ اہل بیت یا گھرانے اہل بیت کی طرف رجحان رکھتا ہے اس کا لیبر شیعہ قرار دے دیا گیا، اس سے دین لیتے ہوئے محتاط ہو جاؤ، اس سے دین نہیں لینا. لیکن وہ فرد کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی طرف میلان نہیں رکھتا، اس سے حدیثیں لی گئیں، اس سے نظریات لیے گئے، اس کو مقام دیا گیا. لہذا علم رجال اہل سنت میں کلمہ شیعہ وہ اس معنی میں استعمال نہیں ہو جو عقائد کی کتابوں میں کلمہ شیعہ استعمال ہوتا ہے. علم رجال میں شیعہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی طرف مائل ہو، محبت زیادہ کرتا ہو، یہ شیعہ ہے. اور اگر وہ فضیلت دیتا ہو خلیفہ سوم کے اوپر تو یہ شخص پھر غالی ہے، اور اگر خلیفین شیخین کے اوپر فضیلت دے یہ تو روافض میں سے آ جائے گا. لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ امام باقر علیہ السلام کے دور میں ہی یہ قواعد بنائے گئے. یہ امام باقر علیہ السلام کے دور کی مشکلات میں سے ایک مشکل ہے کہ معاشرے کے اندر انحراف آہستہ آہستہ وجود میں آنے لگا، وہ فقہ کی صورت اختیار کر گیا، وہ عقائد کی صورت اختیار کر گیا. قدریہ پورا گروہ تھا، جبریہ گروہ ہے، مرجعہ ایک عقائدی گروہ ہے، جہمیہ عقائدی گروہ ہے، اشاعرہ، معتزلہ جو مستقبل میں پھر آ کے بنے. ملاحظہ کریں کہ اس صورت میں ایک عام مسلمان کے لیے دین کہاں پر ہے؟ پھر عقائد کن عقائد کی پر عمل کرے؟ کوئی کہ اللہ کی صفات کے بارے میں کوئی نظریہ اختیار کیے ہوئے، کوئی نظریہ اختیار کیے ہوئے. فقہ میں آ جائیں، تراوی پڑھیں نہ پڑھیں، وضو ہے، نماز ہے، نکاح طلاق کے مسائل ہیں، سارے کے سارے فقہی مسائل اسی طرح سے ہیں. یہ ایک پریشانی تھی جو اس دور میں بڑھتی گئی. ضروری تھا کہ ایک مکتب کو تاسیس کیا جائے. یہ یاد رکھیں کہ یہی مشکل ہم اپنے علاقوں میں بھی دیکھتے ہیں. اگر ہم مکتب کو واقعاً تاسیس نہ کریں تو مجھے بتائیں پیرو امام باقر علیہ السلام ہیں؟ کون سا مکتب، اپنا مکتب تاسیس کریں؟ نہیں، وہی مکتب امام باقر علیہ السلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں انہوں نے اس کو جہان میں متعارف کرایا. لہذا اس کا علاج امام باقر علیہ السلام نے کیسے کیا ہے؟ کہ مکتب کی وہاں پہ بنیاد رکھی. عقائدی روایات ہیں، فقہی روایات ہیں امام باقر علیہ السلام سے، تفسیر کے میدان میں روایات ہیں، ایک بڑے پیمانے پہ روایات ہیں. یہ تو ایک طرف ہو گئی بات. آیا کیا معاشرے کے اندر حکومت کے بغیر اصلاح ممکن ہے؟ ایک سوال ہے، آیا معاشرے کے اندر حکومت کے بغیر اصلاح ممکن ہے؟ اس کا جواب ہمارے پاس، غرب بھی اس کا جواب دیتا ہے یہ ممکن نہیں ہے. یعنی یہ بات ملحد بھی سمجھتا ہے، سیکولر بھی یہ بات سمجھتا ہے کہ حکومت کے بغیر معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں ہے. ایک دو بندوں کی اصلاح ممکن ہے، چند خاندانوں کی اصلاح ممکن ہے، لیکن ایک سوسائٹی، ایک معاشرہ، ایک ریاست کی کبھی بھی اصلاح ممکن نہیں ہے جب تک حکومت الہیہ اس کے اوپر، یعنی یہ قوت حکومت ادھر وجود میں نہ آئے. بالفاظ دیگر، ایک معاشرے کے اندر آیا عدل قائم کرنا حکومت کے بغیر ممکن ہے؟ اگر یہ ممکن ہوتا تو امیر المومنین علیہ السلام حکومت کے لیے جملات نہ فرماتے کہ تمہاری اس حکومت سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں مظلوم کو اس کا حق ظالم سے لے کے دوں، عدل کو قائم کروں. حکومت حاصل کرنا آئمہ اہل بیت علیہ السلام کا هدف نہیں ہے. ایک ذریعہ ہے حکومت، ایک قوت کا نام ہے، ایک قدرت کا نام ہے، جس قوت اور قدرت کے ذریعے سے معاشرے کو اٹھا کے اللہ کے قریب کیا جائے، کبھی قوانین نافذ کر کے، کبھی نصیحت اور اخلاق کی تعلیم دے کے، اور اس طرح سے مختلف مدارج ہیں کہ اس کی تفصیل میں ابھی جانے کا وقت موجود نہیں ہے. یہ تو ہمارے پاس تھا دینی انحراف جو پھیلتا جا رہا تھا. اسی ضمن میں ایک انحراف فحاشی کا انحراف تھا. قیصر و کسریٰ کے طور طریقے رواج ہو گئے، رائج ہوئے، شرابیں عام تھیں. دیندار طبقے کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی، جائے حج کرے، عمرے کرے، زیارات کرے، کوئی اسے کہنے والا نہیں تھا. اور جو دنیا دار بننا چاہتا ہے، دنیا دار بندے کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں تھی، وہ شرابیں پیئے، شہوات کو پورا کرے، کوئی کچھ نہیں کہے گا. یعنی جیسے بعض لوگوں کے لیے آج کے دور میں کہنے کو وہ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، لیکن ان کی نظر میں آئیڈیل ترین حکومت یہی ہے کہ دیندار کو دین سے نہ روکے اور دنیا دار جو کرنا چاہتا وہ کرے. جیسے بعض جگہیں ہیں، ہم ایک ایسی جگہ پہ بالفرض آباد کریں، کوئی آپ ہاسٹل بنا لیں، کوئی بالفرض آپ کالج یونیورسٹی بنا لیں اور قانون یہ رکھیں کہ وہاں پہ ٹھیک ہے جو دین کی پر عمل کرنا چاہے کرے اور جو اپنے آپ سے جو ٹائم ضائع کرنا چاہے اور ادھر ادھر پھرنا پھرانا چاہے وہ اپنے طور پہ کرے. جو اس ماحول کو پسند کرتا ہے یہ تفکر میں قریب ہے اس کے, یہ اسی سوچ کا حقیقت میں اپنے نفس میں مالک ہے, یہ کبھی نہیں ہم متحرک ہوگا معاشرے کے اندر, کیونکہ اس کی سوچ ہی یہ ہے کہ یار بہترین صورت یہی ہے, تم کیوں دوسرے کو تنگ کرتے, وہ نماز نہیں پڑھتا تو تمہیں اس سے کیا, وہ درس نہیں پڑھتا تو تمہیں اس سے کیا, وہ گپ شپ لگاتا رہتا ہے اور ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے تو تمہیں اس سے کیا, وہ شوق ہی نہیں رکھتا باتیں سننے کا, نہ قرآن سننے کا, نہ روایات سننے کا, نہ کوئی اور نصیحت سننے کا شوق نہیں رکھتا, تو ٹھیک ہے اسے چھوڑ دو اپنے حال پہ. یہ وہی اموی دین ہے, اموی دین کے اندر امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں ہے, اموی دین کے اندر بے تعلقی ہے, خود غرضی ہے, لہذا یہ اموی دین اس طریقے سے تشکیل پاتا ہے. اس دور میں یہ چیز بہت بڑے پیمانے پہ پھیلی ہوئی تھی کہ اگر کوئی شخص دیندار ہے, درس دیتا ہے تو ٹھیک ہے آزادانہ جا کے درس دے, اور اگر کوئی ایسا فرد ہے کہ جس نے عیاشی کرنی ہے, سیر سپاٹے کرنے ہیں, تو ٹھیک ہے اپنی دنیا میں اور مستیوں میں گم رہے, کوئی اسے چھیڑے نہ. لہذا آپ اموی دور میں نہیں دیکھیں گے کہ کسی عیسائی کے ساتھ زیادتی ہو, کسی یہودی کے ساتھ زیادتی ہو, آپ نہیں سنیں گے کہ ہندو ہے اس کے ساتھ کوئی مسئلہ اور مشکل پیش آئے, آزاد تھے سارے کے سارے. مکہ مدینہ میں ملحد امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام اور امام صادق علیہ السلام کے مناظر کہاں ہوتے تھے, مکہ اور مدینہ میں. سوال تو یہی ہے مکہ اور مدینہ میں یہ ملحد اور زندیق کیا کر رہے تھے, کیوں مناظرے ادھر ہوئے؟ اس لیے کہ حکومت نے ایسی چھوٹ دی ہوئی تھی. یہ انحراف فحاشی کا ایک سبب بنے. لہذا آپ روایات اہل بیت علیہ السلام دیکھیں, بڑے بڑے جرائم انجام دینے والے ہیں وہ امام کی بارگاہ میں آتے اور پوچھتے, یا امام اب میں کیا کروں؟ اب اس سے کیا پتہ لگا وہ کون ہوتے تھے, ان کا تعلق کس سے تھا؟ امام ہی کے موالیوں میں سے تھے, گناہگار تھے. آتے اور امام پھر ان کو حل بتاتے, نصیحت فرماتے, اور یہ فحاشی بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی. جیسا امام باقر علیہ السلام کی آپ روایات جمع کریں, اس کا ایک بڑا حصہ انہی اخلاقیات کے اوپر مشتمل ہے. آئیں اور آخری حصہ کے بقیہ مشکلات کے پہلو اور فہرست کو ہم تر کرتے ہیں, اور ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پڑھا جاتا ہے, اور وہ یہ تھا کہ امام علیہ السلام کی سیاسی تدبیر کیا تھی. اس وقت سیاسی حکمران عبد الملک بن مروان تھا. عبد الملک بن مروان انتہائی ایک ظالم اور متشدد قسم کا حکمران تھا. حجاج کو اس نے پالا ہوا تھا. حجاج وہ ہے کہ جس کو سنی بھی برا کہتے ہیں اور شیعہ بھی, لیکن جب اس نے بندوں کو مارا تو زیادہ شیعہ مارے گئے اس کے ہاتھوں سے. لہذا آج کے دور میں بعض ناسبی حضرات اس کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں اور اس کی تعریفیں کرتے ہیں, اس کی مدح و ستائش کرتے ہیں. حجاج ایک غاصب, ایک ظالم ترین شخص تھا, اور اسی کا نمائندہ ایران میں محمد بن قاسم تھا جو برصغیر کا ہیرو بنا ہوا ہے. وہ کورس کا حصہ بھی ہے محمد بن قاسم, اس پہ فلمیں ڈرامے بھی بنتے ہیں, اس پہ نام بھی رکھے جاتے ہیں, اور حب علی میں وہ اپنی ہی دنیا کے بندوں کے اوپر ظلم و تشدد کیا کرتا تھا. بہرحال حجاج کے ظلم و ستم اس قدر کثیر ہیں, اس قدر کثیر کہ ہم اس جگہ پہ اس کے تذکرے سے محفل کو آلودہ نہیں کرتے. حجاج کے ذریعے سے ماحول کو وہاں پہ شدت پسندانہ ماحول کو بنایا گیا. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے, ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ مذہبی آزادی تھی, دوسری طرف کہتے ہیں کہ شیعوں کو پکڑا جاتا تھا. ہر وہ مکتب, چاہے شیعہ ہو یا سنی, ہر وہ مکتب جو سیاسی تفکر رکھتا تھا اور اس سیاسی تفکر کے ساتھ ساتھ سیاسی تحرک بھی رکھتا تھا, اس کے اوپر انہوں نے تشدد کیا, اسے زندانوں میں ڈالا, اسے قتل کی بھینٹ چڑھایا, اور ہر وہ تفکر اور ہر وہ مذہبی عمل کہ جو نہ اس میں سیاسی تفکر پایا جاتا ہے نہ سیاسی تحرک پایا جاتا ہے, اسے کچھ بھی نہیں کہا, اسے پھلنے پھولنے کے لیے آگے بڑھایا. بلکہ اس کے برعکس انہوں نے ان حقیقی جو اسلام ہے, یعنی امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے اصحاب, وہ جس دین کے پیرو تھے اور جس دین کو نمایاں کرتے تھے, اس کو بدنام کرنے کے لیے حکومتوں نے ایسے افراد وہاں پر پالے اور ایسے افراد کی پشت بنائی کی کہ جو ان لوگوں کے بارے میں فاسد نظریہ رکھیں، یعنی خدا مانے ان کو بالفرض، نبی ماننا شروع کر دیں، رسول ماننا شروع کر دیں، یعنی غالی طبقے کی پشت پناہی کی۔ غالی طبقہ کہاں پہ پھلا پھولا؟ غالی طبقہ حقیقت میں اس کا وجود اور اس کا پھلنا پھولنا وہ اسی معاشرے کے اندر تھا، اسے حکومت، اس لیے آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا کہ کسی غالی کو حجاج نے قتل کیا ہو۔ جیسے پاکستان میں ذاکر نہیں مارے جاتے، بیچارے عالم ہی گولی کا نشانہ بن جاتے ہیں اور گولی کو بھی پتہ ہوتا ہے ادھر ہی لگنا ہے، تو اس دور میں بھی کوئی غالی نہیں بھیڑ چڑھا۔ جیسے پاکستان میں غالیوں کو حکومتی پروٹوکول دے دیا جاتا ہے، ان کی حفاظت بھی کی جاتی ہے۔ ابھی تو علماء بھی ہمارے بعض ایسے ہیں کہ جیل میں غالی چلا جائے تو اسے آزاد کرانے کے لیے متحرک ہو جاتے ہیں۔ اس دور میں بھی حکومت کی پشت پناہی تھی، ان حکومت کی پشت پناہی کی وجہ سے غالی طبقہ قوی ہوتا، اور غالی طبقہ جب آ کے اس طرح کی غلو بیان کرتا تو عوام الناس اور امت اسلامیہ دور ہوا کرتی تھی۔ لہذا یہ آپ نے دیکھا کہ سیاسی تحرک کو توڑنے کے لیے کس طرح سے عمل انجام دیا گیا۔ امام باقر علیہ السلام کا دور تابعین کا دور ہے، اس دور میں تحرک کربلا وہ وجود میں آ چکی تھی اور اسی کو آگے بڑھانے کے سلسلہ شروع بھی تھا، اصحاب بھی تھے، بعض اقوال بھی آپ جانتے ہیں۔ اس وجہ سے کبھی انہیں ایک شہر ملک بدر کیا جاتا، کبھی دوسرے شہر ملک بدر کیا جاتا، اور امام علیہ السلام خود بذات خود جیلوں میں جا کے تشیع کے لیے یہ پیغام ہے کہ جس قوم کا امام اور سربراہ جیلوں میں جانے سے گھبراتا نہیں ہے، آیا اس قوم کے فرد کو جیلوں میں جانے سے گھبرانا چاہیے؟ جس قوم کا امام وہ چھری گردن پہ پھر جائے تو گھبراتا نہیں ہے، یہ پیغام ہے وہاں پہ، اس دور میں پیغام ہے، اور یہ کتابوں میں بھی آ گیا۔ ہشام اس کے بعد آیا کیونکہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ایک وسعت ملی اور اس سے مکتب کی بنیاد پڑی۔ پھر ہشام بن عبد الملک بن مروان آیا، بہت ظالم انسان تھا، اسی کے دور میں دنیا تقریباً فتح ہوئی۔ سلیمان بن عبد الملک، عبد الملک کے چار بیٹے تھے، انہوں نے تدریجاً حکومت کی، تو یہ جو دو بیٹے تھے ہشام اور سلیمان، ان کے ذریعے ان کے دور میں پوری دنیا کے اوپر، یعنی پوری دنیا کا 70 سے 80% علاقہ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا۔ چین فتح ہوا، ادھر موسیٰ بن نصیر وہ گیا اور طارق بن زیاد کا آپ نے واقعات سنے ہوئے ہیں، سندھ میں اور ایران میں محمد بن قاسم اور اس کی حکمرانی ہوئی، اور اس طرح دنیا کا اکثر حصہ آیا۔ ہشام نے امام باقر علیہ السلام کو ایک دفعہ دمشق بلایا، اور یہ واقعہ آپ کے سامنے پڑھا جاتا ہے جس سے ہم یہ ایک رہنمائی لیں، امامت کے ساتھ اگر سیاسی تفکر و سیاسی تحرک نہ ہوتا تو کسی بھی صورت میں امامت کے لیے یہ والی مشکلات کھڑی نہ کی جاتی۔ اس دور میں دیگر بھی فقہا تھے، دیگر متکلمین بھی تھے، دیگر مفسرین بھی تھے، لیکن کیا یہاں پہ مشکل کھڑی ہوئی کہ امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے ساتھ سیاسی تحرک ہے جو اس حکومت کے لیے مشکل کھڑی کر سکتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے الکافی کتاب الحجہ سے پڑھا جا رہا ہے، روایت کو آپ ملاحظہ کریں، اس واقعے میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے وہاں پہ حق کو نمایاں کیا، کسے ملاحظہ کیے کہ ابو بکر حضرمی بیان کرتے ہیں کہ لما حمل ابو جعفر الى الشام الى ہشام بن عبد الملک، شام میں ہوتا تھا ہشام بن عبد الملک، امام باقر علیہ السلام کو پکڑ کے دمشق لے گئے، اور دمشق میں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر کیا ہشام کے سامنے، وصارا ببابہ، جیسے وہ دروازے پہ آئے، قال لاصحابہ ومن کان بحضرته بن ابنی امیہ، کہ اس نے پہلے ہی اپنے ساتھیوں کو کہا ہوا تھا ہشام نے، اور جو اس کے پاس بنو امیہ میں سے آس پاس بیٹھا ہوا تھا، یعنی اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں کہ امام باقر علیہ السلام کے لیے کیا مشکلات تھیں۔ واقعاً آج کے دور میں اگر امام کے لیے ایسی ہی مشکلات ہوں اور ہم آس پاس ہوں تو ہم امام کے کتنا ساتھ دیں گے، اور وہ دشمن کتنا جری تھا، اور اس دور میں امام نے کس طرح سے دین کو پھیلایا۔ کہا کہ جیسے ہی اذا رائیتمونی، کہ جب تم لوگ مجھے دیکھو اور یہ دیکھو کہ میں نے محمد بن علی یعنی امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی توبیخ شروع کر دی ہے، یعنی ان کی مذمت شروع کر دی ہے، تو تم لوگ بھی پہلے ان کی مذمت کرنا، ثم رأيتموني قد سكتت، اور جب دیکھو کہ میں چپ ہو گیا ہوں تو تم بھی چپ ہو جانا، یعنی میں جب ان کے اوپر چڑھائی کر دوں الفاظ، برے الفاظ بولنے میں اور ان کی توبیخ کرنے میں اور ان کو احانت کرنے میں، تم لوگ میرا ساتھ دینا اور چڑھ دوڑنا، اور جب میں چپ ہو جاؤں تو تم بھی چپ ہو جانا. فَلْيُقْبِلْ عَلَيْهِ كُلُّ رَجُلٍ مِّنْكُمْ فَلْيُبَوِّخُ، بس تم میں سے پھر ہر کوئی ایک ایک کر کے آئے اور امام کی مذمت کر کے آگے نکل جائیں. ثُمَّ أَمَرَ أَن يُؤْذَنَ لَهُ، یہ باتیں بیان کی، پھر دربان کو کہا حاضر ہو امام باقر علیہ السلام کو، یہ ایک دباؤ ڈالنے کے لیے ہے، پریشر رائز کرنے کے لیے. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو جَعْفَرَ، امام باقر علیہ السلام جب داخل ہوئے، قَالَ بِيَدِهِ، اپنا ہاتھ اٹھا کے کہا، السلام علیکم، سلام ادھر کیا. فَعَمَّهُمْ جَمِيعًا بِالسَّلَامِ، جتنے بھی لوگ تھے سب نے سلام کا جواب دیا. ثُمَّ جَلَسَ، پھر امام باقر علیہ السلام تشریف لائے اور بیٹھ گئے. فَازْدَادَ هِشَامٌ عَلَيْهِ حَنَقًا بِتَرْكِهِ، اس کا تو گلا گھٹ کے رہ گیا اور اس نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا اور غصے سے بیٹھ گیا، کیونکہ احترام ہو گیا، وہ تو چاہتا ہی بے احترامی تھا، تو آغاز میں یہ احترام ہو گیا. پھر اس نے کیا کیا، علیہ بالخلافہ و جلوسی بغیر اذن، تو وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھا خلافت کی سیٹ پہ اور وہ امام علیہ السلام کا کوئی احترام نہیں کیا. فَأَقْبَلَ يُوَبِّخُهُ، اور امام علیہ السلام کی احانت کی، ان کو کلمات کہیں. وَيَقُولُ فِيمَا يَقُولُ لَهُ، کہ اس کے بارے میں اس نے پھر یہ کہا جو وہ کہہ سکتا تھا. یا محمد بن علی، لا يزال الرجل منكم قد شق عصا المسلمين، کہ تم لوگوں میں سے ہر دور میں ایک شخص ایسا رہا ہے، اٹھتا ہے مسلمانوں میں اور فتنے کھڑا کر دیتا ہے. ہر دور میں یہی مشکلات تم لوگوں کی طرف سے کیوں آتی ہیں، کہ تم لوگوں میں سے ایک بندہ اٹھتا ہے اور لوگوں کے پورے معاشرے کا امن و سکون خراب کر دیتا ہے، لوگوں میں تفریق ڈالتا ہے، لوگوں میں فتنے کھڑا کرتا ہے، انتشار پھیلا دیتا ہے. وَدَعَ إِلَىٰ نَفْسِهِ، اور پھر اپنی طرف اپنی خلافت کی بات کی. وَزَعَمَ أَنَّهُ الْإِمَامُ سَفَهًا وَقِلَّةَ عِلْمٍ، ہشام چونکہ احمق اور نادان تھا، وہ یہ سمجھتا تھا نعوذ باللہ امام باقر علیہ السلام ایک غیر معقول شخصیت ہیں، جن کے پاس علم قلیل ہے اور کوئی بصیرت اور دانائی نہیں ہے. وَوَبَّخَهُ بِمَا أَرَادَ أَن يُوَبِّخَهُ، پھر جو شخص بھی آیا جن جن کا اس نے کہا تھا، ایک ایک کر کے آگے بڑھتے رہے. فَلَمَّا سَكَتَ، جب یہ ہشام چپ ہو گیا، اَقْبَلَ عَلَيْهِ الْقَوْمُ، پھر پہلے تو سارے ہشام کی مدد کرتے رہے. جب ہشام چپ ہوا تو ایک ایک شخص آگے بڑھا، رَجُلٌ بَعْدَ رَجُلٍ، یہاں تک کہ آخری نے آ کے اپنا کلام ختم کیا اور اس طرح سے امام کی اس دربار میں توہین کی گئی. فَلَمَّا سَكَتَ الْقَوْمُ نَهَضَ قَائِمًا، جب یہ پوری جماعت خاموش ہو گئی تو تب امام کھڑے ہوئے. لیکن یہاں سے حق کو بلند کرنے اور حق کے لیے قدم اٹھانے کا سلیقہ سیکھنا چاہیے، انسان پریشرائز نہ ہو، احساس کمتری کا شکار نہ کرے. واقعی احساس کمتری دنیاوی طور طریقے قلب میں ہونے کے علاوہ کبھی بھی نہیں آتی، دنیا کا شکار ہوتا ہے. جیسے ہوتا ہے نا، پارلیمنٹ کی بڑی لائٹیں ہیں، لوگ بڑے بن سور کے بیٹھے ہیں، اور چیف اور جرنیل کرنیل اپنے پوری شان و شوکت کے ساتھ بیٹھے ہیں، انسان قدم رکھتا ہے تو وہاں پہ ایک عام بندہ تو ہل کے رہ جائے. سیرت امام یہ ہے کہ شیعہ کا دل ایسا قوی ہونا چاہیے، ایوانوں میں حق کو بلند کرنے کے لیے ایک ذرہ بھی اس کے دل کے اوپر لرزہ طاری نہ ہو. یہ روشنائیاں، یہ چمکتے پتھر، یہ لوگوں کی پرسنالٹی کو جان بوجھ کے ادھر بنا کے بٹھا دینا اور ان کے احانت والے کلمات اور نظر انداز کرنا، نفرت کا اظہار، اس کے وجود پہ کوئی اثر نہ رکھے. مومن پہاڑ کی طرح مضبوط قدم رکھتا ہے. لہذا امام علیہ السلام کھڑے ہوئے، قائماً، ثم قال ایہا الناس، اے لوگو، این تذهبون، کہاں جا رہے ہو، و این یراد بکم، اور کیا تم لوگ چاہتے ہو. بنہد اللہ اولکم، تمہارا جو پہلا تھا وہ بھی ہمارے ذریعے سے اللہ سے ہدایت پا گیا. وبما یختم آخرکم، اور تمہارا جو آخرہ اس کا اختتام بھی ہمارے ذریعے سے ہوگا. فَإِن يَكُن لَكُم مُلْكٌ مُعَجَّلٌ، اگر تمہیں کوئی جلد حکومت مل ہی گئی ہے تو یہ جان لو، فَإِنَّ لَنَا مُلْكًا مُعَجَّلًا، ایک عین کے ساتھ ایک حمزہ کے ساتھ ہے، عین ہے تعجیل، تمہیں اگر جلد مل گئی ہیں تو یاد رکھو ہمارے لیے بھی اللہ نے ایک وقت مقرر کیا جب ہمیں وہ مل جائے گی. وَلَيْسَ بَعْدَ مُلْكِنَ مُلْكٌ، اور ہمیں جب حکومت ملے گی پھر اس کے بعد کوئی حکومت نہیں آئے گی. لِأَنَّ أَهْلُ الْعَاقِبَةِ، کیونکہ ہم ہی اہل عاقبت ہیں. یقول اللہ عز و جل، کہ اللہ عز و جل نے قرآن میں فرمایا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، متقین کے لیے عاقبت ہے. فَأَمَرَ بِهِ إِلَى الْحَبْسِ، ہشام نے یہ سنا تو سیخ پا ہو گیا اور جیل میں بھجوا دیا. جیل میں امام علیہ السلام کی سیرت دیکھیں، انسان جب تصور کرتا ہے تو گھبراتا ہے، ڈرتا ہے. جیل میں انسان قیدیوں کے درمیان رہے تو ان کے اندر کام کرے، اللہ سے ربط قائم کرے، تزکیہ نفس اپنے وجود میں لائے. خوف مار دیتا ہے انسان کو، احساس کمتری مار دیتی ہے، یہ انسان کے اندر مرض ہے مرض، ان مرضوں سے انسان نجات حاصل کرے. فَلَمَّا سَارَ إِلَى الْحَبْسِ تَكَلَّمَا، جب وہ حبس میں یعنی قید میں چلے گئے گفتگو کی. فَلَمْ يَبْقَ فِي الْحَبْسِ رَجُلٌ إِلَّا تَرَشَّفَهُ وَحَنَّ إِلَيْهِ، ایک بھی قیدی ایسا نہیں تھا کہ جو آگے بڑھ کے امام کے ہاتھوں کو یا ان کے جسم کو بوسے نہ دیتا ہو یا تبرک ان سے نہ لیتا اور محبت کا اظہار نہ کرتا ہو. اتنا والہانہ یعنی امام کی تبلیغات کا اثر ایسا تھا کہ قیدی ان کے انصار بننا شروع ہو گئے. فجاء صاحب الحبس الى ہشام، یہاں تک کہ وہ جو انچارج ہے جیل کا تھانے دار، وہ ہشام کے پاس آیا اور کہا یا امیر المؤمنین انی خائف علیک من اہل شام، مجھے تو اہل شام سے اب ڈر ہونے لگ گیا ہے. اَن يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَجْلِسِكَ هَذَا، وہ تیری اس محفلوں میں اور تیری ذات میں حائل ہو جائیں گے، یعنی تیرا تختہ الٹ جائے گا. ثم اخبرہ بخبرہ، پھر امام باقر علیہ السلام کی ساری اس نے بات بیان کی. فَأَمَرَ بِهِ فَحُمِلَ عَلَى الْبَرِيدِ هُوَ وَأَصْحَابُهُ لِيَوْرَدُّ إِلَى الْمَدِينَةِ، اسی وقت اس نے پھر آرڈر جاری کیا اور وہاں پہ پہنچایا گیا کہ ان کو واپس مدینہ چھوڑ آیا جائے. اور وَأَمَرَ أَن لَا يُخْرَجَ لَهُمُ الْأَسْوَاقِ، بازاروں سے نہ گزارا جائے. وَحَالَ بَيْنَهُمْ بَيْنَ طَعَامِ وَالشَّرَابِ، انہیں کھانے پینے نہ دیے جائیں. وَصَارُوا ثَلَاثًا لَا يَجِدُونَ طَعَامًا وَلَا شَرَابًا، تین دن مسلسل سفر کیے. حَتَّى انْتَهَوْا إِلَى مَدْيَن، یہاں تک کہ مدین پہنچے. فَأُغْلِقَ بَابُ الْمَدِينَةِ دُونَهُمْ، اور پھر وَشَكَا أَصْحَابُهُ الْجُوعَ وَالْعَطَشَ، کہ امام علیہ السلام کے جو اصحاب تھے وہ بھوک اور پیاس سے بلبلا اٹھے، اور اس طرح سے یہ سفر اختتام پذیر ہوا. اس سفر کے اندر جو امام علیہ السلام کا الکافی میں یہ ذکر کیا گیا ہے، اور بھی کئی محاسن ہیں. سیرت امام یہاں پر ہے، شجاعت، حق کو بلند کرنا، جیلوں کی قیدوں کو سہنا، افراد کا بھوک اور پیاس میں رہنا، معاشرے کے اندر تنہائیوں کو قبول کرنا، واقعاً یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے. یہ ہم میں سے جس نے بھی تبلیغ کی ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ تنہائیاں جو ہیں وہ کاٹتی ہیں انسان کو، اجتماع میں تو کر لیتا ہے، اور اجتماع بنانا ہی حکمت ہے. یعنی نقصان پہنچانا یہ نہیں ہے کہ میرا گھر پہ کوئی آگے نقصان پہنچائے، ہمیں وہ شخص نقصان پہنچائے گا جو اجتماع سے کٹتا ہے، جو اجتماع کو ختم کرتا ہے، جو ایک محفل کو بننے نہیں دیتا، وہ دشمنی کرتا ہے. اس ہمیں راز کو سمجھنا چاہیے، خصوصاً جو فکری تعلیمات رکھتا ہے وہ اس راز کو ضرور سمجھے. محافل کے اندر شرکت یہ دین کی تائید اور مدد ہے، کسی فرد کی نہیں، مومنین کی تائید اور مدد ہے. محافل کے اندر شرکت نہ کرنا یہ دین کا نقصان ہے، یہ تو شخصی کسی کا نقصان نہیں ہے. گھر تو ہمارے ان چیزوں سے نہیں چل رہے، ہم کوئی بھی خدمت انجام دے دیں اگر اجتماع کو برپا نہیں کرتے وہاں پہ دین کو نقصان پہنچاتے ہیں. ممکن ہے کہ میں آ کے بیٹھوں، آ کے جاؤں، صرف سلام دعا کروں، اس سے دین زندہ ہوتا ہے. یہ روایات ابھی آپ کی خدمت میں نہیں پڑی کیونکہ اس موضوع کا انتخاب نہیں تھا، وَإِلَّا یہ والی چیز آپ خود اس سرزمین انقلاب میں ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس قدر بڑے پیمانے پہ اس حکمت سے آگاہ ہیں. آپ نے رہبر معظم کے کوئی ایسے اجتماعی، اہم ترین اجتماعی جلسہ دیکھا ہے کہ جس کے ابتدا میں ان کے مخالفین اور ان کے حامیان جو حکومت میں وہ سارے حاضر نہ ہوں؟ کوئی ایسا ہے کہ حاضر نہ ہو؟ سب حاضر ہوتے ہیں، رئیس جمہور بھی ہے، صدر بھی ہے، فلاں فلاں بھی ہے، سب حاضر ہیں کیونکہ یہ قانون ادھر بنایا ہوا ہے. اسی طرح ادھر اجتماعات شہداء کے برپا کرتے ہیں، وہ ادھر ثمرہ دیتا ہے۔ لہذا اس اجتماعی عنصر کی قدر کریں، خود اس سیاسی تحرک اور سیاسی تدبیر کو اختیار کریں کہ محافل، نظریاتی محافل کو جنم دیں، چند بندے کیوں نہ ہوں۔ اگر محافل سے کوئی بندہ کٹتا ہے، یہ یاد رکھیں یہ واقعاً اس نے دین کا نقصان کیا ہے، کسی اور شے کا نقصان نہیں کیا۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔